بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز بارہویں پارے سے کچھ پہلے سورہ ہود سے. قرآن محکم کتاب کا نام ہے, اس کی آیتیں محکم ہے اور اس کے اندر دینی ایمانی زندگی کی پوری وضاحت موجود ہے. اللہ کے وحدانیت کا پیغام ہے. تلقین کی گئی لوگوں, اللہ سے معافی مانگو, سچی توبہ کرو, انعام ملے گا. یمتعکم حسنا, اللہ بہترین زندگی عطا فرما دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جس نے سچی توبہ کی اسے خوبصورت زندگی ملے گی, عزت ملے گی دنیا میں. اللہ رب العزت قناعت عطا فرما دیں گے, اور سب سے بڑی دولت جو کسی دولت سے نہیں ملتی وہ دل کا سکون عطا فرما دیں گے. شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو, کیے پہ ندامت ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, اور مغفرت کی اور بخشش کی زندگی گزارے. پھر دیکھیں اس دنیا میں یہ انعام یقینی ہے, اللہ کا وعدہ ہے. پھر آخرت کی زندگی کا تذکرہ فرمایا, سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. اور پھر رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, رزق کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو نا, ڈگریوں والا جوتے ٹٹخا رہا ہوتا ہے بغیر سائن کیے کے پاس دولت کی تجوریاں بھری ہوتی ہیں. یہ اس کا حکیمانہ نظام ہے. زیادہ مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں, اور تھوڑا مل جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. یہ اس کا حکیمانہ نظام ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو آہستہ آہستہ پیدا فرمایا, اور کیوں پیدا فرمایا, یہ سارے کائنات کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں. کون اچھی زندگی لے کے آتا ہے, کون اچھے اعمال لے کے آتا ہے. اچھے عمل کی شرط دو ہیں, اخلاص بھی ہو یعنی اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, اور طریقہ بھی ٹھیک ہو. طریقہ بھی ٹھیک ہو, صرف اچھی نیت ہونا کافی نہیں ہے بھائی. بہت اچھی نیت ہے, اور جس گاڑی پہ بیٹھا ہے وہ پنڈی جا رہی ہے, نیت اچھی ہے کوئٹہ جانے کی, تو پنڈی پہنچے گا کوئٹہ نہیں پہنچے گا. نیت بھی اچھی ہو, راستہ بھی ٹھیک ہو, نیت بھی ٹھیک ہو, طریقہ بھی ٹھیک ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ضرور ہو, لیکن ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی موجود ہو. جو راہ خدا سے دنیا والوں کو روکتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے, اور اللہ جب پکڑیں گے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر پیچھے ایک آیت فرمائی کہ بسا اوقات دنیا میں کافر بڑے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے فلاحی کام کر رہا ہوتا ہے, تو جب ان کفار کے لیے وعیدوں کا تذکرہ آتا تو وہ کہہ اٹھتے, ہم تو اتنا بڑی خدمت کرتے ہیں انسانیت کی, اور اتنے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں, کیا ہمیں بھی عذاب ہوگا, کیا ہمیں بھی عذاب ہوگا. یہ اس زمانے کا کافر سوچا کرتا تھا, اور آج کا نادان مسلمان بھی کچھ ایسی سوچ رکھتا ہے کہ اتنے بڑے کافر اچھے کام کرتے ہیں, اسپتال بناتے ہیں, تعلیمی نظام بناتے ہیں, پل بناتے ہیں, انسانیت کی اتنی خدمت کرتے ہیں, کیا پھر بھی عذاب ہوگا ان کے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. یہ سوال اس لیے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ان نادانوں کو کفر اور شرک کی نجاست کا اندازہ نہیں, اور انہیں ایمان کے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں, انہیں ایمان کے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں, کفر اور شرک کی نجاست کا اندازہ نہیں. فرمایا, ہاں یہ جو لوگ دنیا کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں ایمان نہیں, اللہ ان کے اس اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے. اس لیے کہ یہ ان کا اعمال کا ڈھانچہ ہے, روح نہیں ہے اس میں عمل کی, اس لیے قیامت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے ایک لگانے کے بعد زیرو لگائیں تو دس ہوتا ہے, اور اگر ایک لگائے بغیر زیرو لگا دیں, زیرو لگاتے چلے جائیں, مائنس چلا جاتا ہے. ایمان ایک کی مانند ہے, اس پر تھوڑا عمل بھی ہو تو دس تو ہو ہی جائے گا, پھر بھی پھر سو ہو جائے گا, پھر ہزار ہو جائے گا. بغیر ایمان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت آخرت میں نہیں ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی وحدانیت کا پیغام, اور قوم سے اس بات کا اظہار, دیکھو میں تمہاری خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں, اس سے میرا کوئی ذاتی غرض اور مفاد وابستہ نہیں, کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں. قوم کہنے لگی, اے نوح بہت جھگڑا کر لیا, اگر اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے تو پکڑ کیوں نہیں آتی. اس کا تذکرہ فرمایا,
اللہ نے حضرت نوح کو کشتی سازی کا فن عطا فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم فرمایا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بناتے ہیں, قوم گزرتی ہے مذاق اڑاتی ہے, کشتی چلے گی کہاں, صحرا میں چلے گی, ریت پہ چلے گی, مٹی پہ چلے گی, پانی نام کا نشان نہیں, یہ کہاں کشتی چلے گی. پھر اللہ نے اپنا نظام دکھایا اور طوفان آیا, آسمان بھی پانی پھینکنے لگا, زمین سے بھی پانی ابلنے لگا, اور ایسا کہ تندور کے اندر سے بھی پانی نکلنے لگا, اور زمین ساری کی ساری قوم اس میں غرق ہو گئی سوائے چند کے جو ایمان لے کے آئے تھے اور اس کشتی میں سوار تھے. اور حضرت نوح کا بیٹا وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو گیا اور اس کا خیال تھا کہ میں بچ جاؤں گا, اور اسے بھی ایک لہر نے جسے کہیں کہ آلیہ, اور وہ بھی غرق ہوا. اس کا تذکرہ فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا, اللہ میرا گھر والے, فرمایا تیرا گھر والا نہیں, ایمان نہیں, اسلام نہیں, تو پھر یہ آپ کے گھر والا بھی نہیں, کفر کے ساتھ یہ تیرے گھر کا فرد نہیں ہو سکتا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی وحدانیت کی دعوت, اور ساتھ یہی بات کہ دیکھو مجھے تم سے اس سے کوئی ذاتی مفاد میرا وابستہ نہیں ہے, اور میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. کیا ملے گا؟ جب قومیں استغفار کیا کرتی ہیں رحمت کی بارشیں آیا کرتی ہیں اور ان کی صحتیں اچھی ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے جب استغفار کرو گے تمہاری صحتیں اچھی ہوں گی اور رحمت کی بارش ہوں گی. ہمیں تو مادیت کا بھوت ایسا سوار ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ساری زندگی میں جو خدا ہے وہ مادیتی ہے, اسی سے نفع نقصان وابستہ کر رکھا ہے. میرے عزیزو ایک اور نظام ہے جو اس زہری نظام کے پیچھے حرکت میں آتا ہے, اور وہ نظام اللہ کا ہے, اور وہ نظام نیکی اور بدی پہ چلتا ہے. وہ نظام نیکی اور بدی پہ چلتا ہے. جب قومیں بدی پہ آتی ہیں بارشیں عذاب بن کے برستی ہیں. اولے برستے ہیں رمضان کے اندر بھی, اولے برس رہے ہیں رمضان کے اندر بھی, یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اور جب قومیں استغفار کرتی ہیں اللہ کہتا ہے رحمت کی بارشیں آتی ہیں اور صحتیں اچھی ہوا کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا ہے جب قوموں میں بے حیائی عام ہوتی ہے ایسی وبائیں آتی ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نے ایسی بیماریوں اور وباؤں کا نام بھی نہیں سنا تھا. ایسی وبائیں آتی ہیں اور ایسی بیماریاں آتی ہیں ان کے آباؤ اجداد نے نام بھی نہیں سنا تھا. لیکن آج کون ان باتوں کو سمجھے؟ ہم تو سمجھتے ہیں یوں ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, یوں تحفظ کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ دوائی آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. ارے میاں تدبیر بھی ٹھیک ہے, لیکن جو حقیقی اسباب اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں جس سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں, جو بیماریوں کی جڑ ہے, وہ بے حیائی اور فحاشی اور اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ کا پیغمبر قوم سے کہا معافی مانگ لو, اللہ کی رحمت کی بارشیں آئیں گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ میاں جب آپ راضی ہوتے ہیں تو علامت کیا ہے؟ فرمایا علامت یہ کہ اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں بھیجتا ہے اور تمہارے قومی امور حلیم اور سمجھدار لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بارشیں رک جایا کرتی ہیں یا بارشیں زحمت بن جاتی ہیں اور تمہارے قومی امور نااہلوں اور نالائقوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, نیکی اور بدی پر اللہ کا ایک نظام چلتا ہے. تو فرمایا توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ تمہاری صحت اچھی کر دیں گے, قوت میں اضافہ فرمائیں گے, رحمت کی بارشیں ہوں گی. قوم نے کہا لگتا ہے تو یہ بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہو, لگتا ہے ہمارے معبودوں کا تجھ پہ گستاخی کا اثر ہو گیا ہے, تو نے ہمارے معبودوں کی گستاخی کی ہے, یہ اس کا اثر ہے. فرمایا اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کر لو, کچھ کر سکتے ہیں تو کر لو, مجھے اس ذات پہ بھروسہ ہے, اس ذات کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، پھر عاد کی بربادی اور تباہی کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے توحید کی دعوت دی اور یہ اعلان کیا، لا اسألکم علیہ، کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری خیر خواہی میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. قوم کہنے لگے، یا صالح، تو جوان تھا اور بڑا ہوشیار تھا اور بڑا ہی ذہن تھا اور بڑا ہی باصلاحیت تھا، تو اس سے تو قوم نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ تو نے تو اپنے آباؤ اجداد کی زندگی کی روایات کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ جیسے آج کوئی نوجوان ایمان والا بن جائے نا، شکل پہ چہرے پہ اپنی نبی کی صورت سجا لے نا، اور اس کے آنکھوں میں حیا آ جائے نا، اور اس کے سر پہ نبی کی سنت آ جائے، تو نادان ماں باپ بھی کہنا، بیٹے ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا تھا کیا؟ ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا تھا، اور تمہیں اس لیے ہم نے جسے کہیں کہ یہ ساری ڈگریاں اور اتنا پیسہ خرچ کیا تھا. کوئی بیٹی حیا کی چادر اوڑھ لے تو لوگ اسے کوسنے لگتے ہیں. تو اس وقت کی قوم نے کہا، صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تو اسے تو بڑی ہم نے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ فرمایا، اللہ کا پیغام ہے اور تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ حق سچ کا پیغام دیا ہے. قوم نہ مانی، صالح نے معجزہ دکھایا، اونٹنی پہاڑ سے گابن نکلی ہے اور کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے، لیکن قوم نے اسے قتل کر دیا. چند دنوں کے بعد چیخ آئی، قوم مردہ ہر گلی بازار میں پڑی ہوئی نظر آئی، اللہ کی پکڑ آئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ان کے پاس انسانی شکل میں فرشتے حاضر ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مہمان نواز تھے، جیسی وہ فرشتے تھے اجنبی، جانتے کوئی نہیں تھے، جلتی سے بچھڑا بھونا اور سامنے پیش کر دیا. فرشتے کہاں کھاتے ہیں؟ جب وہ نہ انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے نا کہ سامنے والا فرشتہ ہے یا انسان ہے، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے. جب ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو تھوڑے سے گھبرا گئے، اس لیے کہ وہاں روایت یہ تھی کسی گھر کا نمک نہ کھائے تو یہ نقصان پہنچائے گا، اور کوئی کسی کا گھر کا نمک کھا لیتا تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن یہاں تو ایسی نمک حرامی ہے جو 40 سال بھی دسترخوان پہ کھاتا ہے پھر بھی نقصان کر کے جاتا ہے، اور پھر بھی ڈاکہ مار کے چلا جاتا ہے، پھر بھی چوری کر کے جاتا ہے. وہاں زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا تھا، کوئی کسی کا نمک کھا جاتا تو وہ ساری زندگی کے لیے آدمی مطمئن ہوتا یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. جب ہاتھ نہ بڑھایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے ڈرے کہ ایسا نہ نقصان پہنچانے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ہم تو قوم لوط کی ہلاکت کا فیصلہ لے کے آئے ہیں، اور آپ کو اللہ بیٹا دے گا. اہلیہ پردے میں بات سن رہی تھی، کہنے لگی بیٹا، میں بوڑھی، یہ بوڑھا، میں بان، عمر گزر گئی ہے، ہمارا بیٹا ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا، آپ کا گھرانہ تو ویسے ہی اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہے، اور اس گھرانے پر تو اللہ کی ویسی ہی بڑی برکتیں ہیں، ہوگا، کوئی حیرت کی بات نہیں، تعجب نہ کرو، اولاد ہوگی، اور صرف اولاد نہیں ہوگی، پھر پوتے بھی ہوں گے، ایک سلسلہ چلے گا. یہ خوشخبری سنائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا سا خوف ختم ہوا، کہا قوم لوط کو کیوں ہلاک کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے. جب قوم لوط کے پاس گئے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت تھے، وہ قوم گندی تھی اور گندگی کی انتہا پر تھی، جنس پرستی میں مبتلا تھی، مرد مرد سے، عورت سے اپنی جسے کہیں کہ شہوت پوری کرتے تھے، جنس پرستی، یہ جانوروں کی زندگی ہے. اور آج دنیا کے جانور قوموں کے اندر یہ قانون پاس ہوتے ہیں کہ قومی سطح پہ اس کی اجازت مل جائے، ان کی پارلیمنٹ میں اس کی اجازت ہو رہی ہے. قرآن نے سچ کہا ہے نا، جانور دیکھیں تو انہیں دیکھو جن کے پاس ایمان نہیں ہے. انتہا درجی کی یہ بے حیائی تھی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو یوں سزا دی آسمان پہ ساری زمین اٹھائی اور زمین آسمان سے لے اوپر لے کر زمین پہ پٹخ دی. اجعلنا عالیہ سافلہا, اوپر کا حصہ نیچے, اور پھر ان پر پتھر برسائے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا, ہر پتھر نشان زدہ تھا. یہ اس بے حیا قوم کا انجام ہوا جو جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی. پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو سمجھایا ناپ تول میں کمی نہ کرو, اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. قوم کہنے لگی ابراہیم شعیب, جب تک تو عبادت کی بات کر رہا تھا, نماز کی بات کر رہا تھا, سمجھ میں آ رہا تھا, اب تو ہمارے معاملات کے اندر بھی دخل دینے لگا ہے. آج کا مسلمان بھی سمجھتا ہے بس اتنا دین اچھا ہے جو بس نماز تک ہو, بس روزے تک ہو. بازار کا دین اچھا نہیں لگتا اسے, اسے معاشرت کا دین اچھا نہیں لگتا, اسے خوشیوں کا دین اچھا نہیں لگتا, بس اتنا بس نماز تک. قوم کہنے لگے شعیب, تو ہمیں اب تک تو نماز کی بات کر رہا تھا, اب تو ہمیں حلال حرام کا بھی سبق سکھانے لگا ہے اور معاملات کی بھی بات کرتا ہے, اس میں ہماری مرضی ہے, ہم جیسے چاہیں کریں گے. قوم نے جب نہ مانا اور قوم کہنے لگی ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ہلاک کر دیتے, تمہیں ہلاک کر دیتے. حضرت شعیب فرما لگے, تمہیں میرے قوم کا لحاظ ہے, بدقسمتی ہے تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے, تم اللہ کا لحاظ نہیں کرتے. پھر ایک چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے, اس کا تذکرہ فرمایا. یہ مختلف قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے سورہ ہود میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے تھے. ایک دن حزن میں اور غم میں حضرت ابو بکر فرمانے لگے رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ آپ کے ریش مبارک کے چند بال سفید ہو گئے ہیں, خیریت بڑھاپا آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے, سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اس میں اللہ کی ناراضگی کے ایسے اثار ہیں اور اس کے اندر اللہ کے عذاب کی ایسی شکلیں ہیں, اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان قوموں کا تذکرہ فرمایا, فرمایا اللہ نے کسی نے پر ظلم نہیں کیا, ہر شخص نے جو کیا جو بویا وہ کاٹا ہے, جو بویا وہ کاٹا ہے. جس قوم میں ظالم رہا کرتے ہیں اللہ ان کا انجام ایسا ہی کیا کرتا ہے. پھر آخرت کا منظر نامہ ذکر فرمایا, شقی ہوں گے, سعید ہوں گے, کچھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے, کچھ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے. اس کا تذکرہ فرمایا, اپنے پیغمبر کو تلقین فرمائی, ہمیشہ نیکی پہ استقامت کا اختیار کرنا, ہمیشہ نیکی پہ استقامت اختیار کرنا. جہنم صرف ظالم کے لیے نہیں ہے, جو ظالم کے ساتھ سہارا بن رہا ہے جہنم اس کے لیے بھی ہے. صرف ظالم کے لیے جہنم نہیں ہے, جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی حمایت میں کھڑا ہے, فرمایا اس کے لیے بھی جہنم ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا, فرمایا کیوں نہ ہو تم میں کوئی عقل مند لوگ جو لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور لوگوں کو فساد سے روکیں. جب تک قوموں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجتا, اللہ عذاب نہیں بھیجتا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی قصہ جسے سورہ جسے احسن القصص کہا, بہترین قصہ, اتنا مرتب اور اتنا طویل اور مرتب انداز میں قرآن میں کوئی قصہ موجود نہیں ہے, اس لیے اسے احسن القصص کہا. اس کا تذکرہ, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتی ہے, خواب میں 11 ستارے دیکھتے ہیں, سورج اور چاند دیکھتے ہیں, ابا کے سامنے پیش کرتے ہیں, ابا نبی ہیں, ابا نبی ہیں. سمجھ گئے اللہ میرے بیٹے کو بڑا مرتبہ دینے والے ہیں, اللہ میرے بیٹے کو بڑا مرتبہ دینے والے ہیں. کہا دیکھنا اپنے بھیڑ بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا, اس لیے کہ آپ کے بھائی ایک کے علاوہ باقی سارے ستیلے تھے, ستیلے تھے, ماں شریک تھے. اور بھائی بھائیوں کے اندر بھی جو مصیبت آتی ہے حسد آیا ہی کرتا ہے. ایک باپ ایسا ہے جو چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے, ایک باپ ایسا ہے جس میں محبت اور شفقت ایسی ہوتی ہے کہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے. باقی ہر جگہ شیطان فتنہ پیدا کر دیتا ہے, شیطان گندگی ڈال دیتا ہے, حسد کی, کینہ کی, بغض کی. اللہ ہمیں صاف ایمانی زندگی نصیب فرما دے, اور بھائیوں میں اور بہنوں میں اللہ خالص ایمانی زندگی دے دے, ورنہ یہ فتنے اپنوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، خونی رشتوں کے اندر بھی آ جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھنا، بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ تو نہ کیا، لیکن بھائیوں نے دیکھا کہ ابا یوسف کی طرف توجہ زیادہ رکھتے ہیں بنسبت ہماری طرف، اور یہ فطرتی بات ہے، چھوٹے سے محبت ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تم کس سے سب چھوٹے سے کب تک محبت کرتے ہو؟ فرمایا جب تک بڑا نہ ہو جائے، جب تک بڑا نہ ہو جائے۔ ویسی انسانی طبیعت ہے، گھر میں جو چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ نظروں میں رہتا ہے اور زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر جب حضرت والد نے یہ خواب بھی سن لی، سمجھ گئے بہت شان والا میرا یہ بیٹا ہے، تو توجہ اسے زیادہ ملنے لگی، تو بھائیوں میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا قتل کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، یا کسی ویران جگہوں میں چھوڑ دیا جائے تاکہ مصیبت سے جان چھوٹے اور پھر توبہ کر لیں گے، پھر نیک بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، گناہ اس خیال سے کرنا کہ پھر توبہ کر لیں گے، یہ بڑی غلطی ہے۔ کیا پتہ یہ گناہ کی نحوست ایسی ہو کہ دل مس ہو جائیں اور توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، اور کیا پتہ اس گناہ کی نحوست کیسی ہو کہ کہیں اندر کفر سرایت نہ کر جائے، کہیں ایمان سلب ہی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، گناہ کبھی جان بوجھ کے اس خیال سے کہ پھر توبہ کر لیں گے، اس خیال سے نہ کرنا۔ بھائیوں نے یہ غلطی کی، ابا سے تقاضا کیا، ہم جنگل میں جاتے ہیں، تازہ ہوا ہوتی ہے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ بھاگے گا، دوڑے گا، آب و ہوا تازہ ہوگی، صحت کے لیے بڑی اچھی ہوگی۔ ابا نے کہا بھائی تم غفلت میں رہ جاؤ گے، یہ بیٹا وہاں، بچہ وہاں ہوگا، کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ لے۔ کنعان کے ان جنگلوں میں بھیڑیا بڑے مشہور تھے، فوراً ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، بھیڑیا۔ وہ ابا کو منا لیا، بچہ ساتھ چلا گیا۔ شام کو واپس آئے، قمیض خون آلودہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی کہ ابا بھائی کو بھیڑیوں نے کھا لیا، اور کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے، ویرانے میں پھینک کے آ گئے تھے۔ ابا نے کہا، ابا سمجھ گئے کہ کوئی ایسے ہی ہوا۔ فرمایا مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، ڈھونڈا تلاش کیا کچھ نہ ملا۔ ادھر کنویں میں ڈالا ہے، ایک قافلہ گزرتا ہے، انہیں پیاس کی ضرورت پڑ، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کچھ ساتھیوں کو بھیجتے ہیں، وہ ساتھی جا کر کنویں کے پاس جا کر ڈول ڈالتے ہیں، اندر ایک خوبصورت بچہ ہے، اور وہ خوبصورت بچہ ڈول سے ہاتھ لگاتا ہے، رسی کو پکڑتا ہے، وہ کھینچتے ہیں تو چمکتا ہوا روشن چہرہ خوبصورت بچہ۔ انہوں نے کہا اچھی قیمت، اچھی دولت ہاتھ میں آ گئی، اسے بازار میں بیچ دیں گے۔ وہ مصر کے بازار میں جا کے بیچنے لگے، تو وہاں کا وزیر خزانہ بے اولاد تھا، اس کی اہلیہ کی اولاد نہیں تھی، تو وہ آئے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید لیا۔ اللہ کی بڑی شان ہے کہ اور اس کا معاملہ ہر چیز پہ غالب ہے، وہ مٹانا چاہتے ہیں، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے ہیں، واللہ غالب علی امری، لیکن اللہ کا معاملہ اور ہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیشہ اللہ کا فیصلہ ہی غالب رہتا ہے۔ اللہ بچانا چاہتے ہیں، بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک امتحان آیا، ایک بڑی ازمائش ہوئی، جوان ہو گئے، خوبصورتی تو ویسی ہی تھی اور ساتھ ساتھ نیکی کی خوبصورت بھی تھی۔ سیرت بھی اچھی ہو نا اور پھر صورت بھی اچھی ہو تو شخصیت میں نکھار اور آ جاتا ہے۔ اگر صورت اچھی ہے، سیرت اچھی نہیں، تو سب مرجھا جایا کرتا ہے، گالیں چپک جایا کرتی ہیں، صحت صفر ہو جاتی ہے۔ اور سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو، شخصیت کے اندر خوبصورتی اور نکھار اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ عورت فتنے میں پڑ گئی، جو بچہ سمجھ کے پال رہی تھی یہ بھی فتنے میں پڑ گئی۔ گناہ کی دعوت دی، ماحول بنایا، خلوت کی، دروازے بند کیے، تالے لگا دیے، اپنے آپ کو بناؤ سنگھار سے آراستہ کیا، گناہ کی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ نکلے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب گناہ کے ساتھ حسن بھی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے گناہ سے پوچھنا جب گناہ کے ساتھ دولت بھی ہو، اور بڑا مشکل ہوتا ہے گناہ کے ساتھ جب اس کے پیچھے اقتدار اور طاقت بھی ہو۔ تین چیزیں گناہوں کے ساتھ مل جائیں تو گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، ورنہ لوگ تو حسن کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، ورنہ لوگ عہدے اور منصب پر ہی بک جایا کرتے ہیں، ورنہ لوگ تو اقتدار کے سامنے ہی طاقت کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ساری طاقتیں تھیں، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرما لگے مجھے حیا آتی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھاگ نکلے اور دروازے کھلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے جائے، اور باہر جیسی پہنچے تو اس کا شوہر موجود تھا۔ اس عورت نے انداز بدلا، کہا یہ تیرے گھر پر تیرے حرم پہ حملہ کر رہا تھا، اور اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، تیری عزت پہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ لیکن بات جب بڑی تو کسی نے کہا دیکھ لو قمیض پیچھے سے پٹی ہے آگے سے پٹی ہے، اگر پیچھے سے پٹی ہے یوسف بھاگ رہی ہیں وہ پیچھے سے پکڑ رہی ہے، اور اگر آگے سے پٹی ہے تو حملہ آور ہیں وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ جب قمیض دیکھی پیچھے سے پٹی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئے فریب اسی کا ہے، فریب اسی کا ہے۔ اور قرآن نے بتایا ہے ان قید کن عظیم، جہاں اللہ کے نبی نے بتایا نیک عورت اس دنیا کی بہترین سرمایہ ہے، وہاں یہ بھی بتایا بد عورت اور بری عورت اس کا فتنہ شیطان سے چھوٹا نہیں، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ اور شیطان حبائل النساء حبائل الشیطان، شیطان ان کو اپنا جال بناتا ہے، ان کو اپنا جال بناتا ہے۔ ادھر بات بڑی سوسائٹی میں پھیل گئی کہ یہ کیسی خاتون ہیں، اپنے گھر میں اس بچے پر فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اس کے دل میں اپنی محبت لے لی، اس کے کانوں کے اندر یہ بات پڑی کہ عورتیں میرے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس نے ایک چائے پارٹی کی دعوت کی اور وہاں پھل رکھ دی ہے، چھریاں رکھ دی۔ اتنے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، جیسی باہر نکلے تو وہ ساری خواتین ایک دم اپنے حواس کھو بیٹھی، اور بجائے پھلوں پہ چھری چلانے کے انگلیوں پہ چھری چلا بیٹھی۔ اتنا اللہ نے حسن دیا تھا، اور کہنے لگی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، قسم خدا کی یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، بہت بڑا فرشتہ ہے، بہت بڑا فرشتہ ہے۔ میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، ساری دنیا کا حسن دو حصوں میں تقسیم کرو، آدھا حصہ حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، آدھا حصہ پوری دنیا کو ملا، اور اللہ نے میرے محبوب کو اس کا مجموعہ عطا فرمایا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعہ عطا فرمایا تھا۔ اور فرمایا کرتی تھی یوسف کا حسن دیکھنے والی ہوش کھو بیٹھی اور اپنی انگلیاں کاٹ دے دی، اور جن لوگوں نے میرے نبی کو اور میرے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا انہوں نے ہوش پا لیا، اور آپ کی خاطر گردنیں کٹوا لی، آپ کے دین کے خاطر گردنیں کٹوا لی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہنے لگے اے اللہ اس فتنے سے میری حفاظت فرما۔ ادھر اس عورت نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا میں اسے جیل میں پھینک دوں گی، اور وہیں سڑ کے مر جائے گا، اور میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا اے اللہ جیل کی خلوت، تنہائی، تاریکی، تنگی، بھوک، پیاس، وہاں کی ہر مشقت برداشت ہے، لیکن میرا حیا داغدار ہو جائے، میری عفت داغدار ہو جائے، میری جوانی داغدار ہو جائے، اور میری زندگی میں تیری نافرمانی آ جائے، اللہ مجھ سے یہ برداشت دی، جیل چلا جاؤں گا، وہاں کی تنگی اور وہاں کی سختی اور وہاں کی تنہائی اور وہاں کی بھوک اور وہاں کی مشقت سب برداشت ہے، لیکن گناہ کی ظلمت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ گناہ کی، میرے عزیزو، اگر اللہ ہمیں بھی ایسی بصیرت دے دے اور اندازہ ہو جائے کہ گناہ زندگی میں کیا نحوست لے کے آتا ہے، گناہ زندگی میں کیا مصیبت لے کے آتا ہے، گناہ زندگی میں کیا پریشانی لے کے آتا ہے، گناہ زندگی میں کیا دکھ لے کے آتا ہے، اور گناہ بسا اوقات اللہ سے کس قدر دور کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جیل برداشت ہے، یہ گندگی نہیں کر سکتا۔ جیل میں چلے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، اور جیل میں دو قیدی ایسے تھے جو وقت کے بادشاہ کے باورچی خانے میں کام کیا کرتے تھے، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، وہ بھی جیل میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک کو، دونوں کو خواب آئی۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دیکھتا ہے وہ انگور نچوڑ رہا ہے، دوسرا دیکھتا ہے اس کے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جیل کے اندر چند دن ہی گزر گئے تھے کہ سارے جیل والوں کے دلوں میں حضرت یوسف کی عظمت، محبت، احترام۔ انسان اچھا وہی ہوتا ہے جہاں جہے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لے، انسان بھلا وہی ہوتا ہے جہاں جائے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لے۔ ارے یوسف علیہ السلام تو جیل میں گئے، لوگوں کے دلوں کی توجہ لے لی، انہیں خواب آئی، فوراً ان کے پاس آئے، ہمیں یہ خواب آئی ہے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، خواب کی تعبیر بتا دیں۔ ارے یوسف علیہ السلام والسلام نے سمجھ گئے یہ مجھ سے متاثر ہیں اور ان کے دل میں میری عقیدت ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا بھائی، جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنی عقیدت اپنی ذات کے لیے کیش نہیں کرتا، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنی عقیدت جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور اپنی عظمت جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کے لیے اسے کیش نہیں کرتا، بلکہ اس کی چاہت ہوتی ہے کس طریقے سے میں اسے اللہ والا بنا دوں، کس طریقے سے میں اس کی زندگی میں اللہ کا دین لے کے آ جاؤں۔ یہی فرق ہے واقعی اللہ والا اور بہروپیہ، یہی فرق ہے واقعی اللہ والا اور بہروپیہ۔ بہروپیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بنتی ہے اور اس کے مریدوں میں دینداری نہیں آتی، اس کی دنیا بن جاتی ہے لیکن اس کے مریدوں میں دینداری نہیں آتی، اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی دنیا بنے نہ بنے لیکن اس کے لوگوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے عقیدت اور احترام، اپنی ذات کے لیے کیش کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں۔ یہ بات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے دل میں میری عقیدت ہے، تو فوراً انہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی بڑائی سمجھائی، اور پھر انہیں خواب کی تعبیر بھی بتا دی، جس کے سر میں ٹوکرا ہے روٹی ہے اسے پھانسی ہونے والی ہے، اور جو وہ انگور نچوڑ رہا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اسے آزادی ملے گی اور اس کی پھر ملازمت بحال ہو جائے گی، ادھر وقت کے بادشاہ کو خواب آتی ہے، سات گائیں ہیں، کمزور ہیں، سات بالیاں ہیں، وہ سرسبز ہیں، سات بالیاں ہیں، خشک ہیں، یہ خواب دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے مشیروں کو اکٹھا کرتا ہے، خواب ہے، تعبیر بتاؤ۔ ان کے مشیروں نے کہا ایسی خیالات ہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں، وہ جو جیل سے رہا ہوا تھا اسے فوراً یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آیا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہے، مجھے اس کی طرف بھیجو، میں اس سے خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور جیل میں جا کر کہنے لگا اے صدیق، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رہائی کے موقع پہ اس نے کہا تھا کہ ہمارا بھی وہاں تذکرہ کر دینا کہ ایک آدمی بے قصور پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بھول ہی گیا، لیکن اپنا مطلب آیا تو پھر اسے یاد آیا، اے صدیق، اے میرے دوست، ایک خواب کا مسئلہ ہے اور بادشاہ کو آئی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ لیکن یہ اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں، احسان نہ جتلایا اور نہ یہ کہا کہ ہمارا تو آپ نے خیال کیا ہی نہیں، پھر تعبیر بتا دی، اور صرف تعبیر بھی نہیں بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ تعبیر یہ ہے کہ ایک سات سال تک اچھے حالات ہوں گے، خوب سبزیاں، پھل اور کھیت ہوں، کھیتوں کے اندر بہار ہوگی، اگلے سات سال کے اندر قحط سالی ہوگی۔ تدبیر بتائی کہ پہلے سات سال کے اندر جب خوب پیداوار ہو تو اس پیداوار کو اتنا ہی نکالنا ان کی بالیوں سے جتنا ضرورت ہو، اور اس کو 7 سے 14 سال کے اندر استعمال کرنا، پھر پھر اللہ کی طرف سے فرمانی ہو جائے گی. اس طرح تم اپنے قحط کے 7 سالوں پر اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہو. تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی. وقت کے بادشاہ نے کہا اتنی اچھی تعبیر، اتنی اچھی تدبیر، اسے باہر لے کے آؤ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور میرے کردار پر کوئی داغ ہو، میرے کردار پر کوئی داغ ہو، لوگ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، تو میری زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا. ایسا کرو پہلے ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے میری کردار پر انگلی اٹھائی ہے، پہلے ان سے پوچھو کہ آیا واقعی میرے اندر کوئی خامی ہے اور میں کسی کمزوری کے اندر مبتلا ہوں. اس کے بعد رہا ہوں گے، اس کے بعد باہر نکلیں گے. ان ساری خواتین کو اکٹھا کیا گیا، سب نے گواہی دی کہ ہم نے اسے بڑا آزمایا ہے، بڑی گناہ کی دعوت دی ہے، لیکن یہ بڑا پاک دامن ہے، یہ بڑا نیک صالح ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے اسے کیا تاکہ پتہ چل جائے نہ میں نے کسی شخص کی گھر میں خیانت کی ہے، نہ میں نے اللہ کی خیانت کی ہے، نہ میں نے اللہ کی خیانت کی ہے، نہ کسی شخص کی خیانت کی ہے. اور کل جو میں نے عملی زندگی دعوت کی اختیار کرنی ہے اس میں میرا کردار کا واضح اور صاف ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.